إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہر چیز کی پیدائش کا تخلیق کا ایک مقصد ہے اور انسان کے علاوہ آسمان و زمین میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ تمام چیزیں جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں. اور کسی چیز کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کی قدر اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ مقصد کو پورا کر رہی ہو. جب وہ چیز اپنی افادیت کھو دیتی ہے تو اس چیز کو کوڑا خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا آدمی. چاہے وہ گھر کے برتن ہو، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. کوئی چیز آدمی خریدتا ہے کام کے لیے، اگر وہ چیز وہ کام دیتی ہے، اس سے وہ کام پورا ہوتا ہے، تب تک وہ چیز انسان کے ساتھ اس کی جیب میں اٹھے بیٹھے یہاں وہاں استعمال ہوتی ہے، موبائل فون ہے مثلا. لیکن جب وہ بند ہو جاتا ہے اور واقعی وہ کام نہیں دیتا ہے جس کے لیے خریدا ہے تو وہ چیز کسی کونے میں پڑی رہتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے کھلونا بن جاتا ہے، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. لہذا انسان کی واقعی قدر کیا ہے؟ جیسے دوسری چیزوں کی قدر ان کی تخلیق کے مقصد سے جڑی ہے، اسی طرح سے انسان کی قدر، انسان کی قیمت، انسان کا وقار، اس کی عزت اس کے اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ کا معاملہ، آخرت کا معاملہ ہو، چاہے دنیا میں مخلوقات میں عزت کا پانا ہو یا اللہ کے ہاں آخرت میں عزت اور اکرام کا پانا ہو، اگر ایک انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو جانتے ہوئے اس کو کما حق کہو پورا کر رہا ہے تو اللہ کی نصرت، عزت، محبت دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. لیکن اگر آدمی اپنے مقصد کی بجائے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، دنیا کی زیب و زینت، لوگوں کے طور طریقے، آزادی، خود پرستی اور اس طرح کی تمام بیماریوں میں اگر آدمی مبتلا ہو کر اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے وہ کتنا ہی صحت مند ہو، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ سید گھرانے کا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کی کوئی قدر اور کوئی عزت نہیں ہے. آدمی غریب ہو، فقیر ہو، مسکین و تندست ہو، کالا کلوٹا ہو، حبشی قوم کا ہو، کیسا بھی ہو، ایسا ہو کہ دنیا میں کوئی اس کو گنتا نہیں ہے، اس کو کوئی قیمت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا واقعی بندہ ہو، اگر واقعی وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہو، تو ایسا آدمی دنیا میں چاہے کچھ نہ ہو، اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اللہ کی میزان میں اس آدمی کا وزن ہے جس کے دل میں، زندگی میں اللہ تعالی کے جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کی عظمت اور احترام اور اس مقصد کی پابندی ہے. سوال یہ کہ واقعی وہ کیا مقصد ہے جس کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اور غرض سے نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونِي، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. ان کو اپنی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، خواہشات پرستی کے لیے نہیں، بت پرستی کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں. ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، دنیا میں گھوم پھر کے آؤ، موج مستی کر کے آؤ، اس کے لیے نہیں، میرے بندے بن کر آؤ، میری عبادت کرو. تو یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ساری انسانیت کو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی پیدا کیا گیا ہے. اگر اللہ کی عبادت کے مقصد کو بندہ پورا کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک احترام کے، عزت کے لائق ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے کام کر لے، یہ کام اس نے نہیں کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا اس مقصد کے تعلق سے کیا چیز ہے جو ایک آدمی کو واقعی اس مقصد کے پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور کیا وہ چیز ہے جس سے مانا جائے گا کہ اس نے مقصد کو پورا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کا اقرار اس کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا اقرار اس سے کیا کرایا جا رہا ہے، سب سے پہلی چیز اس سے کیا منوائی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات جس پر ایمان اس کو لانا ہے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی بنیاد پر ایک آدمی مسلمان قرار پاتا ہے. دوسری گواہی وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ دو گواہیاں ہیں جن کے اقرار کے بغیر ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اس کلمے کے جو دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دو ٹکڑوں کا کیا مطلب ہے اور ان کے کیا تقاضے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن واقعی یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد ہم پر کیا چیزیں لازم ہو جاتی ہیں؟ اس کلمے کی قبولیت کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا تب جا کر آخرت میں ہماری نجات ہوگی؟ ورنہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں مجرم ہو سکتا ہے. اس کو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی؟ کیا کیے بغیر یہ کلمہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھے. آپ دیکھیے، عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، آج ایک آدمی کہتا ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو مان لینا آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ایک آدمی صرف یہ کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو کہ ہم اللہ کو مانتے پھر آپ کیسے بولتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. عرب کے لوگوں میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی بہت ممکن ہے اللہ کو مانتا ہو لیکن پھر بھی مشرکین کی فہرست میں ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. کیسے مانا جائے اللہ کو؟ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا کافی ہے؟ نہیں. اللہ معبود ہے یہ ماننا کافی ہے؟ نہیں. پھر کیا مانے؟ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد اور کیا چیزیں کرنی پڑیں گی؟ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ہم یہی دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں. تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ تقاضا کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ بھی کرنا لازم ہو گیا. تقاضا اس کو کہتے ہیں. مثلا آپ نے بچے کو اسکول میں بھرتی کر دیا، ایڈمٹ کر دیا، اسکول میں ایڈمیشن مل گیا اس کو. اب وہ بچہ جا رہا نہیں اسکول کو، گھر پہ کھاتا پیتا کھیلتا کودتا ہے اور پاس ہونے کے دن رزلٹ لینے کے لیے گیا. ٹیچر پرنسپل کیا بولیں گے؟ آپ اسکول میں ایڈمیشن لیے لیکن اس کے بعد، ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو روزانہ اسکول آنا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، ٹائم پہ آنا پڑے گا، یونیفارم پہننا پڑے گا، امتحان دینے پڑیں گے، فیس بھرنی پڑے گی اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. صرف آپ نے ایڈمیشن کا فارم بھر دیا اور آپ کو ایڈمیشن مل گیا، یہ آپ کے پاس ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں، آپ سال بھر آئے نہیں. تو آپ تو بولے نہیں، اب وہ تو لازم ہے. جب آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تقاضے ہیں. یہ کرنے کے بعد یہ کرنا پڑتا ہے. آدمی کہے کہ بھائی بیوی کا خرچہ تو امام صاحب نہیں بتائے تھے، میں نے تو صرف کیا کہا تھا، قبول کیا آپ نے؟ قبول کیا میں نے، الحمدللہ بولتا ہوں، الحمدللہ میں نے قبول کیا. اب بیوی اس سے مطالبہ کر رہی ہے، کپڑے، کھانا، گھر، یہ زیور، تو یہ بات تو نہیں ہوئی تھی پہلے، اب تقاضے ہیں یہ. آپ نے جب قبول کہا ہے تو آپ نے، ہاں یہ بریکٹ میں تھا، یہ فٹ نوٹ میں تھا، یہ سب اس کے انڈر میں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ نکاح کے تقاضے ہیں. آپ نے کمپنی میں، آپ کو جاب مل گیا، آپ کمپنی میں گئے نہیں کام کے لیے اور مہینہ بھر یہاں وہاں کھیل کود کر کے پیمنٹ کے دن آپ گئے وہاں پہ، تنخواہ ملے گی آپ کو؟ نہیں. آپ نے کمپنی جوائن کر لی لیکن جوائن کرنے کے بعد، تنخواہ جوائن کرنا اگر آپ کو ہے، تنخواہ اگر لینا ہے تو آپ کو ڈیلی کام بھی کرنا پڑے گا. ایک بار آپ نے کمپنی میں آپ نے جوائن کیا ہے، اس کے بعد آپ کو اگر پیکج چاہیے آپ کا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ کے کمپنی آپ سے چاہتی ہے. سمپل بات ہے، موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی، یہ کیا ہے؟ اس کے تقاضے ہیں. تو ایک بار آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کا اقرار کیا، اس کے بعد کچھ چیزیں آپ پر عائد ہو جاتی ہیں، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ آپ کی نجات کا سبب بنے تو پھر آپ کو وہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہیں کہ جن کو پورا اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ ہم کو نہیں بچا سکتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آج کے درس میں ہم کچھ چیزیں اس میں سے انشاءاللہ دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی لا الہ الا اللہ میں اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس سلسلے میں بنیادی بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فاعلم، لہذا اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، فاعلم تو آپ جان لو، آپ اس بات کا علم اچھی طرح سے حاصل کر لو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اے نبی آپ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اس بات کو جان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سارے بندوں کے لیے یہ لازم اور واجب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں. عام مسلمانوں سے کہا جائے آپ کسی کو بھی پکڑ کے بولو کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کا کیا علم ہوتا کہ اس کا بھی علم تو وضو کا ہوتا ہے، نماز کا ہوتا ہے، علم حج کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا علم ہے؟ تو بول رہے ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا علم ہے؟ لیکن حق بات یہ ہے کہ سب سے اہم علم کس کا ہے؟ اسی کا ہے. سارے علوم اس کے بعد کے ہیں. اگر لا الہ الا اللہ اگر صحیح نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تو پھر وضو بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. یہ اگر صحیح نہیں ہے تو بعد میں سب کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی قبول نہیں ہے. آپ کا بھرا ہوا فارم ہی صحیح نہیں ہے، آگے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ بھی صحیح ہونے والا نہیں ہے، پروسیس بھی فیل ہو گیا آپ کا، کیونکہ فارم جو بھرے آپ نے وہی غلط بھر دی ہے. لا الہ الا اللہ ایک آدمی کو واقعی مسلمان بناتا ہے. لیکن ایک آدمی، کوئی آدمی آپ پکڑ لو کسی دوسرے انسان کو راستے سے چل رہا ہے، مسلمان نہیں ہو، بولے بھائی ایک بات بولیں گے آپ جیسا میں بولتا ہوں ویسا؟ بولو. بولتا ہوں، میرا دل رکھنے کے لیے بول دو. کیا بولوں بھائی بولو؟ تو بولے لا الہ الا اللہ بولو. لا الہ الا اللہ تو ہوا وہ مسلمان؟ نہیں وہ مسلمان. اس کو اگر آپ کچھ اور بھی بول دیتے تو وہ بھی بول دیتا ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، تو بولے ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو. اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، وہ صرف زبان سے بول رہا ہے. اس کو کیا صرف زبان سے؟ آپ لکھ دو کسی بڑی دیوار پر، لکھ دو آپ مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا دیا، ہندی میں لکھ دیا، انگلش میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ، آتے جاتے آدمی بولے کیا ہے؟ ہاں لا الہ الا اللہ. کیا اس سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں. صرف زبان کا اقرار ایک آدمی کو مسلمان نہیں بناتا ہے، جب تک کہ اس کو واقعی معلوم نہیں ہو کہ وہ کیا اقرار کر رہا ہے. وہ اس کے شعور سے ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے میں کیا ہاں بول رہا ہوں، کیا نہ بول رہا ہوں، کس چیز کو میں مان رہا ہوں، کس چیز کا انکار کر رہا ہوں. ایک آدمی کو بولیں گے بھائی دستخط کر دو، تو بولتے ٹھہرو ذرا، پہلے پورا پڑھتا، پلٹا کے بھی دیکھتا اس کو. کیوں؟ اسی بتا اس میں کیا ہے معلوم تو ہونا چاہیے. اچھا آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اتنا ڈر ہے آپ کو آپ کی جائیداد کوئی لوٹ لے گا، آپ کو کہیں پھنسا دے گا کوئی. آپ لا الہ الا اللہ پیدا ہوئے جب سے پڑھ رہے ہیں اب تک آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ فارم بھرنے کے بعد میں، دستخط کرنے کے بعد میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی میرے اوپر کمپلسری ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی کرنا پڑے گا، گھر بار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوا خانے میں بھی سائن کرو تو بولتا پہلے کیا ہے دیکھ لو، اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، ذمہ داری آپ کی رہے گی. تقاضے آپ کے ہاں بولنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ تو دنیا کی چیزوں میں آدمی کتنا حساس ہے، بولتا پہلے ہم کو بتاؤ سائن کرنے کے بعد کیا ہوگا. لیکن لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا، کیا مجھ پر عائد ہوتی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں کوئی فکر ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی اہمیت اس کی کہاں ہے. حالانکہ یہ معاہدہ کس سے؟ کسی ڈاکٹر سے نہیں ہے، کسی وکیل سے نہیں ہے، بیوی سے نہیں ہے، کسی کمپنی سے نہیں ہے. یہ معاہدہ ہے اللہ رب العالمین سے. وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے, وہ جس کے سامنے قیامت کے دن جس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, ایک دن جواب دینا پڑے گا اس کو. لہذا لا الہ الا اللہ کے بارے میں سورہ محمد کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اے نبی آپ اچھی طرح جان لو کہ لا الہ الا اللہ. معلوم ہوا کہ یہ بھی جاننے کی ایک چیز ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں آئیے, کتنے مسلمان ہیں جن کو معلوم نہیں, کتنے مسلمان ہیں جن کو پڑھنے نہیں آتا ہے, ان کو آپ بولو بولو لا الہ الا اللہ, بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ بولیں گے. کچھ کیا بولے گا, کچھ کیا بولے گا, اپنے حساب سے جس کو جو یاد ہے بولے گا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا الہ یہ ایک حصہ ہے, الا اللہ یہ دوسرا حصہ ہے, یہ دوسرا حصہ ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, یہ ترجمہ ہے اس کا. لیکن واقعی معنی کیا ہے؟ کوئی معبود بننے لائق نہیں, کوئی معبود کہلائے جانے لائق نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہے. کیا یہ مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دو طرح سے غلط طور پہ آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو سوال یہ ہے کہ پھر جتنے بتوں کی دنیا بھر میں لوگ عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے معبود ہیں نا, وہ حقیقی طور پر معبود بننے لائق نہیں ہے. سچا معبود کتنے ہیں؟ ایک. لیکن جھوٹے معبود تو ہیں نا, کسی نے فرعون کو معبود بنا دیا, کسی نے قبروں کو معبود بنا دیا, کسی نے بتوں کو معبود بنا دیا, کسی نے ستاروں کو معبود بنا دیا, کسی نے جنات اور پریوں کو معبود بنا دیا, پریوں کا وجود ہی نہیں, کسی نے کسی اور چیز, کسی نے اپنے آپ کو, خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, تو وہ اس کا معبود ہے, معبود بننے لائق ہے, لیکن اس نے معبود بنا رکھا. معبود کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں الہ کا لفظ, الہ معبود اس کے معنی ہوتے ہیں. معبود کے معنی کیا ہے؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. دیکھیں دو باتیں ہیں, کس کی عبادت کرنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور کس کی عبادت کی جا رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے. کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی پیڑوں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی جانوروں کی عبادت کر رہا ہے, لیکن کیا واقعی وہ عبادت کیے جانے لائق ہے؟ نہیں. وہ اس کا معبود ہے لیکن واقعی معبود ہے کیا؟ نہیں. کوئی آدمی کہے ہم آپ کو بادشاہ مانتے ہیں اس ملک کا, ہم آپ کو پریزیڈنٹ مانتے ہیں, تو وہ اس کے حساب سے پریزیڈنٹ بنا لیا اس نے اس کو, لیکن کیا وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے؟ نہیں. تو کسی کو اپنے طور پر کوئی عہدہ دے دے چھوٹا بڑا, معبود کا مقام اس سب سے بڑا مقام ہے. اپنے طور پر کوئی کسی کو معبود بنا لے تو وہ اس کا معبود ہے, لیکن حقیقتاً وہ معبود ہے نہیں, وہ جھوٹا معبود ہے. تو لا الہ الا اللہ کا یہ معبود نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معبود کسی کا وجود ہی نہیں ہے. جھوٹے معبود بہت سارے ہیں, لیکن وہ واقعی معبود بننے لائق نہیں ہے. تو صحیح مطلب اس کا یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود بننے لائق نہیں ہے. بڑی سے بڑی شخصیت کوئی بھی ہو, وہ مخلوق ہے, وہ مربوب ہے, وہ بندہ ہے, وہ معبود نہیں ہے. اس کا کوئی آدمی ایسا بھی مطلب لے سکتا ہے. بعض صوفیوں نے اس طرح سے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. چاہے پتھر کو پوجو چاہے پیڑ کو پوجو، واقعی آدمی اللہ کو ہی پوج رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں اسی کا نور ہے. یہ بہت خطرناک ہے، سمجھ رہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مان ہی نہیں رہا ہے، وہ یہ مان رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو پھر کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہو کہ ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر کوئی آدمی اگر پیڑ کو پوج رہا ہے تو پیڑ میں بھی کون ہے؟ تو پھر وہ غلط پوج رہا ہے کسی کو. تو اللہ کے سوا کسی معبود کا وجود ہے ہی نہیں، چاہے کسی بھی چیز کو پوجو، اینڈ میں وہ بات کیا آتی ہے؟ وہ اللہ ہی کو پوج رہا ہے. وحدت الوجود اور اس طرح کے عقائد کا اینڈ میں آ جاتا ہے، سارے راستے اسی تک جاتے ہیں، کچھ بھی کرو اسی کو پوج رہا ہے آپ. یہ بھی ایک باطل عقیدہ ہے. ہمارا اہل سنت والجماع، ہمارا عقیدہ اس میں کیا ہے؟ بعض بولیں اہل سنت والجماعت تو وہ ہے نا درگاہ والے، وہ بول رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کوئی آدمی اپنا لیبل اگر جنتی رکھ لے تو جنتی بن جائے گا وہ؟ نہیں، واقعی وہ اپنے لقب کے اعتبار سے اس پر لقب سچا اترنا چاہیے. اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سنت کے مطابق جیتے ہوں. جو آدمی حدیث کی طرف رجوع ہی نہ کرے اس کو سنت کہاں سے معلوم پڑے گی؟ تو اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو سنت کے مطابق چلتے ہیں، جن کا مصدر سنت ہے، کوئی اور شخصیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کی جو جماعت تھی اس جماعت کے تابع رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنتی والجماعت، جو اہل حق کے ساتھ رہتے ہیں. بہرحال، تو اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ. علماء نے اس کو اچھے سے سمجھایا ہے کہ حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جھوٹے معبود بہت ہیں، جھوٹے معبود بہت ہیں، لیکن سچا معبود ایک ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، آپ یہ سوچیں گے اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک ہی معبود ہے تو جھوٹے معبود کے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے میں آؤں گا اس کے اوپر. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح سے، جیسے اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ جن کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو وہ سب کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تو تمہارے معبود ہیں، تو اللہ کے سوا جھوٹے معبود ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت یہ کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں. اللہ نے نہیں کہا ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہے لیکن وہ کیا ہیں؟ حق ہیں، وہ باطل ہیں، اور حق کون ہے؟ اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کے معنی پہلے تو لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہے کہ ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں، لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لیکن الہ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ الہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے سچا الہ نہیں ہے، جو ہے وہ جھوٹا الہ ہے. سچا الہ، سچا معبود کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی یہ پڑھ لینے کے بعد اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ کن چیزوں سے بچنا پڑے گا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر لے نماز کے لیے، تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا، اب نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کی ہوا نکل گئی، پیشاب اس کو آ گیا، پیشاب کر کے آ گیا، تو اب بول سکتا میں نے ابھی تو کیا تھا وضو؟ بول سکتا نہیں. اب اس سے کیا کہیں گے؟ آپ نے وضو کیا لیکن اب آپ کا وضو باقی ہے؟ نہیں. بولے ایسا کیسا باقی نہیں ہے؟ تو بولے ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹا؟ آپ نے ایک ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ نے پیشاب استنجا کیا آپ نے, تو آپ کے استنجا کرنے سے آپ کا وضو کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو وضو کے سلسلے میں کچھ چیزوں سے کیا کرنا پڑے گا, بچنا پڑے گا, تب اس کا وضو باقی ہے. اگر اس کی ایسی حرکت وہ کوئی کرتا ہے اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کہیں آدمی, پھر درگاہوں پہ بھی سجدے کرے, بتوں کی بھی عبادت کرے, اور پریوں سے بھی مدد مانگے, جنات کو بھی پکارے مدد کے لیے, ستاروں سے بھی تقدیر بدلنے کے عقیدے رکھے, اور اس کا لا الہ الا اللہ ایک دم لکھا ہوا ہے سنہرے حرفوں میں, اور کبھی اس پہ کوئی آنچ نہیں آتی, اتنا مضبوط ایسا نہیں ہے. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ویسے لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پڑھا ہوا ہوں لا الہ الا اللہ, لیکن یہ پڑھا ہوا اس کا کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. اب سادہ مثال آپ دیکھیے, ایک آدمی قبول بولنے کے بعد طلاق بول دے تو بولے قبول بولا تھا نا میں نے, تو طلاق بھی تو بولا. سادہ بات ہے کہ ایک آدمی اس کا نکاح ختم ہو گیا, کیوں؟ اس لیے اس نے ایک ایسی چیز کی جس سے نکاح باقی نہیں رہتا ہے. طلاق بولا, پھر طلاق بولا, پھر طلاق بولا, تو کیا ہو گیا ابھی طلاق. لہذا ایک آدمی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وضو, نکاح اور کئی معاملات ہے, بیع مثال کے طور پر کہے بھائی ڈیل کلوز, نہیں نہیں مانتا میں, ختم تمہارا ڈیل ختم, نہیں مانتے ہم, پھر اس کے بعد بول سکتا ہے پیسہ لاؤ, کل تو بولا تھا تو ختم, اب کیسا پیمنٹ مانگ رہا ہے. کوئی آدمی آ کے کہے میں بھائی آج سے میں استعفیٰ دے دیا, اس کے بعد میں آ کے تنخواہ دے سکتا ہے وہ, نہیں. تو نے کچھ ایسا کام کیا کہ تو کمپنی سے نکل گیا, اس کو ناقض کہتے ہیں, ان کی اس کی جمع ہے نواقض. تو جیسے نواقض وضو ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے کلمہ بھی ٹوٹتا ہے. بہت سارے مسلمان اس بھرم میں ہیں کہ کلمہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے, ایک بار پڑھ لیا نانا جان کے ساتھ میں گود میں بیٹھ کے وہ کلمہ زندگی بھر چلے گا, اب تو کچھ بھی کر. بولے ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. لہذا اس کلمے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا چیزیں کرنا لازم ہو جاتی ہیں, یہ تقاضے یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کی شروط بھی ہم کسی درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ کے اقرار کی فضیلت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت, قیامت کے دن میری شفاعت کے پانے والے سب سے زیادہ حقدار لوگ کون ہوں گے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, وہ آدمی من قلبہ ونفسہ. حدیث میں ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ نے کہا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبہ ونفسہ, اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے, خالصا من قلبہ, دل کے اخلاص کے ساتھ, یعنی سچے دل سے بغیر کسی ملاوٹ کے صاف ستھرے دل سے کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, دل کے کسی کونے میں, اور بابا فلانے پیر صاحب, فلانی درگاہ, فلانا بت, فلانا ستارہ, جن بابا, کچھ نہیں, خالص من قلبی, خالص ہونا چاہیے اور کچھ نہیں, دل کی صفائی کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ, میری تمام عبادتوں کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے, ایک اکیلا اللہ, دوسرا کوئی نہیں, دوسرا کوئی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر کسی کو قیامت کے دن پانا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کیسا بولنا پڑے گا, صرف زبان سے نہیں, خالصا من قلبہ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, دل کے اخلاص کے ساتھ بولنا پڑے گا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ سچے دل سے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فإن اللہ قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ يبتغي بذلك وجه اللہ, اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ لہذا اللہ تعالی نے جہنم پر ہر ایسے شخص کو حرام کر رکھا ہے, یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا, لیکن کیسے کہا, کس نیت کی بنیاد پر کہا, اس کا مقصود کیا تھا. یبتغی بذلک وجہ اللہ, اس اقرار کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی کی رضا چاہتا تھا. فلانا خوش ہو جائے, فلانا خوش ہو جائے, نہیں, میرا نام ہو جائے, یا اسلام قبول کر رہا ہے تو دنیا میں کچھ مل جائے, نوکری بھی ملے, گھر بھی ملے, موٹر بھی ملے, بیوی بھی مل جائے, تو یہ اس کے لیے اسلام قبول کیا؟ نہیں. یبتغی بذلک وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کی خاطر, اللہ کے دیدار کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ہی وہ جہنم پر حرام ہوگا. دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ قبول نہیں ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. امام البزار نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کی فضیلت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے بچے گا. لیکن وہ کلمہ کیسا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, یعنی اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت کا اقرار اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. توحید کے کلمے میں اگر شرک آ جائے, سوچی کتنی گندی بات ہے. یہ کلمہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے. اس توحید کے کلمے کو بندے کے لیے پڑھ رہا ہے. اللہ کی عبادت کا اقرار بندوں کی رضا اور بندوں کے دکھاوے کے لیے کرے مقبول نہیں ہے. تو اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے لیے کریں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, اللہ کے لیے کریں, کسی اور کے لیے نہیں. تو ایسا اقرار قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچنے کا سبب بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے تقاضے کیا ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہے, اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے, چاہے وہ چیزیں وجود میں ہوں یا فرضی ہوں, دکھائی دیتی ہوں یا نہیں دکھائی دیتی ہوں, اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کر دے, انکار کر دے, ان کے معبود ہونے کا انکار کر دے. یہ معبود نہیں ہے, ان کا انکار کر دے کا مطلب ان کے معبود ہونے کا انکار کرے. مثلا اللہ کے سوا اگر کوئی پیڑ کی عبادت کر رہا ہے تو مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے دل میں بات ہونا چاہیے یہ پیڑ عبادت کے لائق نہیں ہے, اس کے معبود ہونے کا انکار کر, یہ معبود نہیں ہے. اب اگر کوئی دیکھے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں تو ابھی کیا کرے گا؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ان کا انکار کرے گا کیا مطلب ہے؟ ان کا انکار کرے کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں, اگر تم کہو گے کہ نبی تھے تو ہم مانتے ہیں, رسول تھے تو ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ کا بیٹا تھے تو نہیں مانتے, معبود تھے تو نہیں مانتے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات یاد رہے کہ وہ ابھی بھی ہیں, ان کی وفات نہیں ہوئی ہے, اللہ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے, بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے کہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت آج لوگ کرتے ہیں تو مسلمان کیا کہے گا؟ ان کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو نبی مانتے ہیں, معبود نہیں مانتے ہیں. تو انکار کر دے گا کس چیز کا؟ ان کے معبود ہونے کا. تو پہلی چیز یہ لازم آتی ہے لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے انکار, ایک ہے اقرار, ایک ہے نفی, ایک ہے اثبات. انکار بھی ہے, اقرار بھی ہے. انکار کس چیز کا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں, تو یہ اللہ کا انکار ہے. اس میں انکار کس کا ہے؟ انکار اللہ کے سوا سارے جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان سب کا انکار ہے. اگر کسی نے معبود بنائے نہیں تو انکار کیوں کر رہا ہے؟ جھوٹے معبود ہیں نا، تبھی تو کہہ رہا ہے کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود بننے لائق نہیں سوائے اللہ کی. تو یہ اللہ کا اقرار اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب کا انکار، ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا لازم آ جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ہی آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، سورہ البقرہ آیت نمبر 256. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی شخص طاغوت سے کفر کرے، طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو، رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. کتنے کام کرنے پر نجات ہوگی؟ دو باتیں اللہ نے کہی، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انکار کرے کس چیز کا؟ طاغوت کا، اور ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. تو دو کام کرنے پڑیں گے، خالی اللہ کو مان کے چلے گا نہیں، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں ان کا انکار بھی کرنا پڑے گا، ورنہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى والا معاملہ وعدہ نہیں ہوگا. اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں. مثلا ایک آدمی کنویں میں گرا ہے، اس کو آپ رسی چھوڑے آ جا بھائی اوپر پکڑ کے، بولے ٹوٹی تو، ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے، یہ چھوٹ سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی، تیری کمزوری کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے چھوٹ جائے تجھ سے، لیکن رسی اتنی مضبوط ہے، اتنا مضبوط سہارا ہے کہ ٹوٹنے والا نہیں. یہ کیا ہے العروۃ الوثقی؟ کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ ہے. صحابہ کی تفسیر آپ دیکھیں سلسلے میں، آپ کو ملے گا یہ جو کلمہ ہے یہی وہ مضبوط رسی اور مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. تو فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ، یہاں لازم ہوتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سب کے معبود ہونے کا انکار بھی اس پر لازم ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا ہے ہم اللہ کو بھی مانتے اور ہم حضرت علی کو بھی مانتے، یعنی یا علی بھی بولتے ہوں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے یعنی یا غوث المدد بولتے ہیں ان کو، فلاں بزرگ کی قبر پر بھی جاتے ہیں ہم، ان کو سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کیا ان کے نام کی کندوری، ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عبادتی امور ہیں. اب اللہ کو معبود ماننے کے بعد باقی سب کو معبود کے مقام سے کیا کرنا پڑے گا؟ ہٹانا پڑے گا کہ اللہ کے سوا یہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان بھی ضروری ہے اور کفر بھی ضروری ہے، اور ایمان سے پہلے کفر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایمان بھی ضروری ہے اور کفر بھی ضروری ہے. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو کامیاب ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جن کو پوجا جا رہا ہے ان کا انکار، ان سے کفر لازم ہے، ورنہ اس کا کلمہ قبول ہوگا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا، فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. دیکھیے حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور کچھ کرنا پڑے گا تو صحیح ہے، تو یہ کلمہ مقبول ہے. من قال لا الہ الا اللہ، بس جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس نہیں. وکفر بما یعبد من دون اللہ، دوسری چیز لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے کفر کیا، یعنی ان کا انکار کیا. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے انکار کیا، تب آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مال، اس کا خون سب کا سب حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے. کوئی آدمی کہ اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے، یعنی پھر کھانا کے نہیں دعوت دیا تھا، یعنی اس کا مال اور اس کا خون حرام ہوتا ہے، کا مطلب یہ کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور جنگ میں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں بتوں کی بات کرتا تھا میں نے چھوڑ دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اب اس کا مال مال غنیمت کے طور پر چھین سکتے ہیں؟ نہیں. اب اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب اس کی جان اور اس کا مال دونوں حرام ہو گیا، یعنی مال چھیننا اور خون بہانا دونوں حرام ہو گیا جنگ کے حالات میں بھی. یہ مطلب اس کا ہے، یہ نہیں کہ اس کا مال حرام ہو جاتا ہے یعنی کھا نہیں سکتے اس میں سے، ہاں چھین نہیں سکتے اس کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوچے اچھا اس سے معلوم ہے مشرکین کا مال چھین سکتے ہیں، ٹرین میں چھین رہے، بس میں چھین رہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ جنگ کے حالات کی بات ہے، یہ جنگ کے حالات کا معاملہ ہے کہ جنگ میں جو مخالف ہوتا ہے، مشرکین ہوتے ہیں جنگ میں، ان کی جان و مال محفوظ ہوتا ہے؟ نہیں. وہ لڑنے آئے اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کا مال مال غنیمت کے طور پر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ اسی حال میں کلمہ پڑھ لے تو اب اس کا مال اور اس کا خون دونوں کیا ہو گئے؟ اب حرام ہو، اب نہیں کر سکتا ہوں. یہ حدیث کا مطلب ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے صرف اتنا نہیں کہا جو لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے، آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہے اور جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے کیا کرے. معلوم ہے کہ صرف زبانی کلمہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ آدمی سوچ سمجھ کے اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار نہ کر دے تب تک کہ کلمہ مقبول نہیں ہے. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الزمر آیت نمبر 17 میں، سورہ زمر آیت نمبر 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے. کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو دو کام کریں ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ دو کام کیا ہیں؟ کام نمبر ایک، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اوپر آپ نے سنا فمن یکفر بالطاغوت. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ بنا ہے طغا سے، طغا طغیان، طغا کے معنی ہے حد پار کرنا. بندہ کیا ہے؟ بندہ. بندے کی حد پار کر کے اس کو رب یا معبود بنا دیا جائے تو اس کی حد کیا ہو گئی؟ پار ہو گئی. اس کو اس کی حد سے آگے نکال، جیسے آدمی ہوتا ہے نا اپنی حد میں رہو، یعنی کون سی کہاں ہے حد بتاؤ ذرا ہم کو، بولے گا تم مالک نہیں ہو، مالک میں ہوں، اپنی حد میں رہو. میرے فون ریسیو کر رہے اور بول رہے نہیں آئیں گے صاحب، اپنی طرف سے کچھ بھی بول رہا، اپنی حد میں رہے، تیری حد نہیں ہے، تیری حد وہاں تک ہے، تو میری آفس میں آ کے میری کرسی پہ بیٹھ رہا ہے. تو مالک کیا بولتا ہے؟ تو اسے نہیں کر سکتا ہے، تیری اپنے بینچ پہ بیٹھے گا، تو تیری کرسی پہ بیٹھے گا، تیرے ٹیبل پہ بیٹھے گا. تو میرے آفس میں آ کے میری چیئر پہ بیٹھ رہا ہے اور ڈرار کھول کے بھی دیکھ رہا ہے کیا کیا رکھا ہوا ہے. تو یہ اس کی حد ہے؟ نہیں. اس کی حد سے بڑھا دینا اس کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کی حد سے اس کو بڑھا دیا جائے، اس کے واقعی مقام اور مرتبے سے اس کو اور اوپر کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کو کیا بنا دیا اس نے؟ طاغوت بنا لیا. سارے بڑی سے بڑی شخصیات سب کے سب رب ہیں؟ نہیں. وہ بندے ہیں؟ وہ معبود ہیں؟ نہیں. اب اگر کوئی آدمی کسی کو رب بنا لیتا ہے، کسی کو معبود کا مقام دے دیتا ہے، تو اس کی واقعی حد سے اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اوپر کر دیا. لہذا اس نے اس کو اپنے لیے کیا بنا لیا؟ طاغوت بنا لیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ وہ ہم کو اولاد دیتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے تھے؟ نہیں. ان کے بس میں نہیں کسی کو اولاد دینا. وہ جو معجزات کرتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی تھا نہیں. نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا کسی کو اولاد دینا، اگر ہوتا تو زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو دیتے، بڑھاپے میں کیوں مانگ رہے چپکے چپکے، اللہ فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ کو ایک وارث دے دے، اللہ کو مانگ رہے. ان کے ہاتھ میں تو کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو ہدایت دے سکے؟ نہیں. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے سکے؟ نہیں. آپ کی گود میں اپنی بیٹی کا بچہ ہے، دم توڑ رہا ہے، آپ اس کی جان بچا سکے؟ نہیں. اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، آپ اپنے آپ کو بچا سکے وفات سے، موت سے؟ نہیں. انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور وہ بھی موت پانے والے ہیں. تو اگر کسی کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے دور سے اولاد دیتے ہیں، ایسا نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. وہ شفا نہیں دے سکتے ہیں، وہ اولاد نہیں دے سکتے ہیں، وہ برکت نہیں دے سکتے ہیں. یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے. وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب اگر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے اس کو کیا بنا لیا؟ اپنے لیے طاغوت. اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے نام کی کندوری کرتا ہے، اس کے نام سے ذبح کرتا ہے جانوروں کو، اس کی درگاہ کا، اس کی قبر کا طواف کرتا ہے. یہ سب کچھ کیا؟ عبادتی اعمال ہے. تو اس نے اپنے لیے کیا بنا لیا؟ اس کو معبود، یعنی طاغوت. اس کی حد تھی، وہ بندہ ہے، وہ معبود نہیں ہے. اس نے اس کی بندگی کی حد کو بڑھا کے کیا کر دیا؟ اس کو معبود بنا لیا. اس کو طاغوت کہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جو اس چیز سے بچتے رہے کہ طاغوت کی عبادت کریں، وہ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے. وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے سب سے منہ پھیر کے اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر دیا. وانابوا، انابہ کے معنی عربی زبان میں ہے، انابت رجوع کو کہتے ہیں، منیب اس کو کہتے ہیں جو رجوع کرے، پلٹے اللہ کی طرف. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، کہ جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہیں اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. لَهُمُ الْبُشْرَى، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ نے نہیں کہا جو لوگ اللہ کی طرف، جنہوں نے رجوع کیا، جو اللہ کی طرف پلٹے ان کے لیے خوشخبری بس، نہیں. اللہ کی طرف پلٹے یہ ایک، اور دو، طاغوت کا انکار انہوں نے کیا، طاغوت کی عبادت سے وہ بچتے رہیں، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. تو یہاں پر ان تین باتوں سے، تین دو آیتیں اور ایک حدیث ہم نے دیکھی، جس سے بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار. تو یہ پہلی چیز ہے، پہلا تقاضا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہو اور جا کے بزرگ کی درگاہ پر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، اور وہاں پہ کڑا رکھا ہوا ہے چارجنگ کے لیے، کہ وہاں پہ رکھا ہے، وہ لیں گے صبح کو لے کے جائیں گے، رات بھر ذکر کر رہا ہے، اور پھر زندگی بھر کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ اس کو حفاظت کرنے والا بن گیا ہے، وہ رب بنا دیا اس نے. بیماری سے شفا دینے والے یہ ہیں، اور وہاں پہ مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے ادب کے ساتھ میں، اور سجدے بھی کر رہا ہے وہاں پہ، ان کو پکار بھی رہا ہے، اے فلاں بابا یہ مدد کرو، ان کو پکار بھی رہا ہے. تو دعا عبادت ہے. اس نے اس بندے کو جو قبر میں ہے، وہ بہت بڑا ولی ہوگا اللہ کا، لیکن ولی بننے سے وہ اللہ نہیں بن جاتا ہے. اللہ کا مقام اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. کسی کو بڑے سے بڑا ٹھیک ہے، اتنا بڑا وہ نہیں ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کا مقام دیا جائے. تو اس نے اپنے لیے اس کو کیا بنا لیا؟ طاغوت. تو جو اس سے بچتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تب جا کے لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، ورنہ نہیں. تو پہلی شرط، پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے تقاضا اس کا یہ ہے کہ وہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سب کے معبود ہونے کا انکار کر دے. ہم ان کو معبود مانتے نہیں، ہم ان کو رب مانتے نہیں، ہم ان کو اللہ کے برابر مانتے نہیں، کسی ایک چیز میں بھی نہیں. اللہ اللہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، لہذا اللہ کی کسی عبادت میں ان کو شریک نہیں کر سکتے. یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو، اور اس میں آگے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرتے ہیں, مشرکین کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے, ان کا پرابلم کیا ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. یعنی ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. یعنی یہ ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ نہیں, سفارشی اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں. تو مین ٹارگیٹ کہاں پاس ہونا ہے ان کو؟ اللہ کے پاس. لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ان کو کس کی ضرورت ہے؟ سفارشیوں کی. تو سفارشیوں کی عبادت یہ کرتے ہیں, کیوں؟ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. آج بھی ہماری ضرورتیں ہیں, اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے کہو کیا تم اللہ کو ایسی معلومات دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی تم اللہ کو ایسی چیز کے وجود کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کے علم میں آسمان و زمین میں کہیں بھی نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی اللہ سے کہے اللہ سفارشی رہتے ہاں کیا دیر تک پہنچنے کے لیے, اللہ کو بتا رہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا وسائل ہیں, اللہ تم کو بتائے گا کہ تم اللہ کو بتاؤ گے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے گویا کہ یہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں سفارشی, اللہ کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں, اللہ کے علم میں ایسے کوئی سفارشی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے پوری طرح سے پاک ہے, اللہ پاک ہے اس شرک سے جس میں یہ مبتلا ہے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے اللہ کو مانتے ہوئے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ ان کو اگر ہم خوش کریں گے ان بتوں کو تو یہ بت ہم کو کس تک پہنچائیں گے؟ اللہ تک. یہ ہماری سفارش کریں گے. آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. کہاں جا رہا بکرا لے کے؟ کعبہ کی درگاہ پہ. اچھا کیوں جا رہا بھائی؟ وہاں جائیں گے تندوری کریں گے. کیوں؟ مسئلہ اپنا اٹکا ہوا ہے تو اللہ سے مانگنا. اب اتنے گناہگار پاپی ہیں ہم لوگ, ہماری دعا اللہ کہاں سے سنے گا؟ تو وہاں بابا کے پاس جائیں گے اور یہ ذبح کریں گے ان کے نام سے, ان کو خوش کریں گے. وہ ایک بار خوش ہو گئے تو پھر اپنا کام بن جائے گا, پھر وہ اللہ کا ان کا معاملہ, وہ اللہ سے مطلب اللہ سے سب معاملہ حل کرا لیں گے. یعنی ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ سفارشی ہیں. تو پھر عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ نیا کچھ تھا وہ؟ یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ وہی اولڈ ہے, یہ وہی پرانا معاملہ ہے جس کے مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. لیکن آج مسلمان بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان اسی میں مبتلا نظر آتے ہیں. کیا اللہ نہیں مانتے ان کو ہم؟ توبہ توبہ توبہ, یہ اللہ ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ ہے بھائی, اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, یہ اتنا سب اللہ کی مرضی چلتی ہے تو یہ بزرگ اللہ کو جو منوانا ہے منوا لیتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے سب آتا ہے. تو اس طرح کا عقیدہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا, اسلام میں عقیدہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا کہ قبر والوں کو خوش کیا جائے؟ قبر والے سنتے ہیں, اسی میں کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ سن رہے آپ کی بات؟ اور وہ تھے عرب, وہ بات کرتے تھے عربی میں, اور تو یہاں مدراسی میں بات کر رہا, ان کو کیا سمجھے گا؟ یعنی جیسے بھی دنیا کا کوئی بھی ولی ہے, جیسی اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ اپنی اردو میں جا کے ان کی قبر پہ بول رہا ہے, اور ان کو کیا سمجھتی تھی اردو, تو کیسے سمجھ رہا ہے اس کا, اس کہاں سے سمجھ رہا ہے ان کو, یعنی ان کو کوئی بھی زبان میں بولے تو سمجھتا ہے, کسی بھی ٹائم میں پکارے تو سننے آتا, کہیں سے بھی پکارے تو برابر آواز ان تک پہنچتی. دنیا میں ایسا تھا ان کا, دنیا میں نہیں تھا, وفات کے بعد اتنے پاورفل ہو گئے کہ کہیں سے بھی پکار ان کو سننے آتا. کہاں سے اس کی دلیل ملی آپ کو؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں, وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں ہیں اے نبی آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے. یہ سنا رہا ہے رومال باندھ کے, ڈھنگ کی ٹوپی سر پہ نہیں ہے, یہاں سے رومال باندھتا, چھوٹا رومال وہ بھی ڈسکو, یہاں سے کان کے پیچھے سے اس طرح سے ڈالتا, بیٹھتا وہاں پہ, وہ ایک ٹپیکل طریقہ ہے پیچھے رومال, درگاہ والا رومال, یہاں سے پیچھے سے اس طرح سے چھوڑے گا, کراس کرے گا, دوست کی یہاں سے پیچھے ڈالے گا, کیا ہی یعنی وہ کیسے سنتے تیری بات کو, کہاں سے سنتے, کہاں کیا دلیل ہے اس کی, اور کسی بھی زبان میں تو بولے وہ سنتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے وہاں جا کے چپ بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے دل کی بات وہ جانیں گے, کہ قبر والا جو ہے اس کے دل کی بات جانے گا, اس کے دل میں سے بول رہا ہے, وہ برابر اس کے دل کی بات کو جان کے جو چاہے اس کو چاہیے وہ دیتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ اللہ کا مقام ہے بھائی, اللہ ہے, اللہ ہے, اکیلا اللہ ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, دل کے بھیدوں کو جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم ہیں, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور اس کے دل کیا وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں, کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, ہم اس کو جانتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا, یہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو اب یہ مقام بزرگ کو دیا اس نے, تو اللہ کا مقام جب اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, اس کی ربوبیت میں ایک بار لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے, اس کے بعد سارے لوگوں کو اس مقام سے ہٹانا پڑے گا اس کو, کہ ان کو بھی اللہ کا مقام دیے ہوئے ہے اور اللہ کو بھی وہ مقام دیے ہوئے, نہیں ہوگا ایسا. ان کو اس مقام سے کیا کرنا پڑے گا؟ ربوبیت کا مقام, الوہیت کا مقام, معبود ہونے کا مقام اسے ہٹانا پڑے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی رب نہیں سوائے ایک اللہ کے, اللہ کی طرح اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں, سننے کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک نہیں. کتنے لوگ ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم بابا ہم کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں بابا کا سایہ ہمارے گھر پہ, یہاں کچھ بھی ہو رہا بابا کو خبر ہے ہماری. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے, یہ کلمے کے منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ ہے جس کو اپنے بندے کی ہر حال میں خبر ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی آپ زندگی میں آپ دیکھیے بعض صحابہ کو لوگ لے گئے اور دھوکے سے ان کو قتل کر دیا, آخر میں ایک صحابی بچے تھے حضرت انس کے جو ہے خالو مامو تھے وہ, تو ان کو جب قتل کرنے کا وقت آیا انہوں نے کہا اے اللہ اپنے نبی کو اس خبر پہنچا دے کہ ہم کو قتل کر دیا جا رہا ہے اور ہم, یعنی ہم راضی ہیں اس سے, ہم تو اس سے راضی ہیں, لیکن یہ خبر ہمارے قتل کی کس کو پہنچا؟ اپنے نبی کو. آپ سوچئے صحابی کا عقیدہ کیا ہے, اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے نبی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری خبر نبی تک جائے گی نہیں, نبی کو معلوم نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ نبی کو معلوم نہیں ہے, یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اور وہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے, کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو بتا ایسا ہوا ہمارے ساتھ میں, یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے, نبی کو معلوم نہیں اور اللہ کو معلوم, تو نبی کو اللہ بتائے گا. اب یہاں الٹا ہو گیا, بابا ذرا اللہ کے پاس خبر پہنچاؤ اپنی, یہاں الٹا ہو گیا, وہاں اللہ سے بندے تک خبر جا رہی ہے, یہاں بندے سے اللہ کو پہنچایا جا رہا, تو زیادہ علم والا کس کو مانا؟ زیادہ علم والا کس کو مانا ہے؟ اللہ تک کہاں پہنچتی ہے اپنی دعا ہے. لیکن ولی اتنے ہیں کہ ولی تک ڈائریکٹ بھی بغیر کسی اس کے پہنچ جاتی ہے بات, لیکن اللہ تک نہیں پہنچتی. یہ سارے مقامات دیکھیں, کہیں نہ کہیں سے اللہ کی ربوبیت کے اعتبار سے, اللہ کی الوہیت کے اعتبار سے, اللہ کے اسماء صفات کے اعتبار سے یہ جو مقام ہے یہ کسی نہ کسی کو انسان نے دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود. یہ نہیں چلے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا, تب جا کے کلمہ فائدہ دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ وکفر بما یعبد من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے, تو یہ لازم ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور سفارشی معبود بھی نہیں چلے گا. کوئی کہے کہ نہیں ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تو شرک نہیں ہے, اللہ کے چھوٹا مانتے اللہ سے, تو اللہ کا چھوٹا مان کے بھی شرک ہو سکتا ہے, جیسا یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہمارے سفارشی اللہ تک لے جاتے ہیں تو بھی وہ معبود بنائے ہوئے تھے, تو اللہ تک پہنچانے والا بھی معبود کا مقام پا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے برابر ہے, برابر نہیں مان کے بھی شرک ہو سکتا ہے, چھوٹا مان کے بھی شرک ہو سکتا ہے. لہذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ وہ یہ مانتے تھے مشرکین کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, لیکن سفارشی مان کر کیا کرتے تھے ان کی عبادت, کہ ان عبادتوں سے خوش ہوں گے, ان کی قبروں پہ اگر ذبح کریں گے, بتوں کے آگے ذبح کریں گے تو یہ خوش ہوں گے, لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ذبح کرنے کا عمل یہ عبادتی عمل ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ معبود اور رب ہونے کے سارے جو مقام ہیں وہ سب سے چھین لیا جائے. نبی کو بھی یہ مقام حاصل ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یعنی اللہ کے قرب کی نیت سے بھی کسی کو معبود بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ مشرکین کا عمل ہے. قریب ہونا ہے اللہ سے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی, اس کے سوا اللہ کا قرب نہیں ملتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدہ کر کس کو؟ اللہ کو. اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو سجدہ کرنا پڑے گا, بابا کی درگاہ پہ نہیں. جاتا آدمی وہاں پہ سر ڈال کے بیٹھتا, کبھی کبھی چادر میں بھی گھس جاتا. دیکھیے آپ درگاہوں پہ جا کے منظر. اولیاء نے ہی نہیں سکھایا, ہم اولیاء کو ماننے والے نہیں, ماننے والے نہیں ہیں, زیادہ ماننے والے ہیں, لیکن واقعی اولیاء کو ماننے والے ہیں, جانوروں کو نہیں, ننگے گھومنے والوں کو نہیں, چرس گانجہ پینے والوں کو نہیں. آپ دیکھیے گنتی کیا ہے اولیاء کی. کوئی آدمی بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے, یہاں سے کاغذ اٹھا کے کھا لیا, یہ کر کے کھا لیا, وہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی دکھتے. کیوں بھائی, کیا دیکھا آپ نے ان میں؟ جو بھی دیکھا سب عجیب دیکھا. تو عجیب چیز ہونے سے کیا ہو جاتا, وہ ولی بن جاتا ہے. کوئی کہے آ آ وہ جا جا, بس ولی. نہاتا نہیں وہ, ولی. کپڑے پھٹے اس کو کچھ پرواہ نہیں, ولی. ستر ڈھانپتا نہیں اپنا, ولی. جب بھی پہنا نکال دیتا, ولی. اور کھانا اگر ہے تو زمین پہ پھینک دیتا, وہ زمین سے اٹھا کے. اور کتنا بڑا ولی, یہ تو توازو والا ہے ایک دم, زمین سے کھاتا ہے, ولی ہے, تھالی میں نہیں کھاتا ہے. آپ عجیب و غریب چیز کرنے والے کو ولی بناتے آپ؟ نہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. بڑے سے بڑا ولی ہے. واقعی ولی کون ہے؟ جو ایمان اور تقوی والی صفات کا حامل ہے, جس کا عقیدہ صاف ستھرا ہے, جو اللہ والا ہے, جس کی زندگی میں پابندی شریعت کی ہے, جو نمازوں کا پابند ہے, یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. جیسے آپ صحابہ کو دیکھیں, صحابہ اللہ کے ولی تھے. سارے ولی مل کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ ایسے عجیب و غریب چیزیں کرتے تھے؟ نہیں. وہ سیدھے سادے لوگ تھے, وہ دین پر چلنے والے لوگ تھے. تو بہت سارے لوگ اس طرح کے لوگوں کو ولی مانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک بڑے سے بڑے ولی کو بھی اللہ کا مقام نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کو سجدہ کرنا پڑے گا. تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ سجدے کرتے ہیں, چادر کے نیچے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اور قرب ملے گا ہم کو, کچھ تو عجائبات آئیں گے, سر میں کچھ تو, بچے بولتے جا جا ذرا سر ڈال, امتحان میں پڑھائی نہیں کرتا کچھ بھی, اس کو سر وہاں پہ چادر کے نیچے ڈالتے, کچھ تو آئے گا اس کے بھیجے میں. پہلے امتحان میں جتنے مارکس سے پاس ہوا تھا اگلے اس میں اور کم لیتا ہے, کوئی کسی کو کیا دے گا بتائیے, وہ خود محتاج ہے, جتنے قبروں میں ہیں وہ خود محتاج ہے. وہ ایک بار نماز کے لیے آ سکتے ہیں, نماز کو نہیں آ سکتے. آپ بتائیے ایک کوئی بھی ولی اذان ہو رہی ہے آ سکتے ہیں, نماز کو نہیں آ, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اتنی بڑی نیکی, سلام کرو جواب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, سناؤ ان کو جواب ان کا نہیں دیتے ہیں جواب, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے, قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. آپ بتائیے کوئی کہے بابا میرے کھو گیا بیگ کھو گیا, کہاں ملے گا ذرا بتا دے, قبر سے آواز لگا کے سن سکتا ہے؟ بتائیے امت کے اتنے سارے مسائل ہیں, جا کے پوچھئے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو, آج بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے ہیں, اولاد دیتے اتنے دور سے, شوہر انگلینڈ میں بیوی چین میں اور اولاد دے رہے ہیں اس کو, کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کے مسائل کا حل نہیں دے سکتے ہیں, بتائیے کیا کرنا چاہیے. فلانی حدیث صحیح ہے کہ صحیح بتاؤ, ابھی سنتے ہیں ہم لوگ, فلانے مسئلے میں فتویٰ کیا ہے, بلڈ ڈونیشن کر سکتے کہ نہیں بتاؤ, ہم کو دے سکتے ہیں جواب؟ نہیں, بولے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا. اچھا علماء کیوں, یہ دین کا علم ان کو نہیں ہے, یہ اولاد دے سکتے ہیں تو یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ دے سکتے ہیں وہ خود لے سکتے ہیں چندے آپ کے, بابا کے یہاں دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا, اور چندہ کا ڈبا رکھا وہاں پہ, آپ بتائیں یہ چندے کا ڈبا ہے ایسے, مطلب یہ لینے کا ہے کہ دینے کا ہے؟ دینے کا ہے اللہ کے بندے. ارے آپ تو بولے بابا کے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا, بولے وہ دکھتا نہیں, یہ بھی نہیں دکھتا, کوئی آدمی ایسا کر کے ڈالے اس میں, کہاں ڈالا تو نہیں, کچھ دکھتا نہیں, بولنا یہ بھی غیبی پیسے ڈال رہا ہوں میں, 2000 کی نوٹ ہے یہ, چلے گا؟ کوئی آدمی جائے درگاہ پہ اور مجاور کہے کہ بابا اولاد کیا, کس کے لیے آئے یہاں پہ؟ اولاد کے لیے آئے, بچہ پڑھتا نہیں, پاس نہیں ہو رہا, یہ بچی رشتہ نہیں مل رہا, یہ دیکھو یہ بیمار, یہ پوری ٹیم ہے ہماری, سب کچھ نہ کچھ پرابلم والے ہم لوگ, کیا کرنا پڑے گا؟ بابا کے یہاں سے سب ملتا ہے, یہ بابا ایسے ہیں کہ سب مسائل ایک ساتھ حل کرتے, میڈیکل, فائنینشل اور جو پولیٹیکل, سب مسئلے حل کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ چندہ ڈالو ڈبے میں. کاجو بولے وہ ہوا تو نہیں کچھ, اب یہاں آئے ہم لوگ, یہ بیمار ہے, اچھا نہیں ہو رہا, یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, یہ فلانا ہے, یہ چلنے نہیں آتا ہے اس کو, یہ سب اچھے ہو کے یہاں سے جانا چاہیے, اس کو ٹائم تھوڑی لگنا چاہیے. اگر واقعی بابا کے ہاتھ میں ہے, ایسا کوئی لمبا پروسیجر تو نہیں ہے نا اس کے لیے, ابھی اچھا کر کے بھیج دو, میں اور لوگوں کو لے کے آتا ہوں, اچھا کر سکتے ابھی نہیں. بولے جاؤ آپ لوگ, بابا کا جب ہوں گا تب اچھے ہوں گے. آدمی جیب میں ہاتھ ایسا ڈالے اور خالی اسے نکال کے ڈالے, وہ دیکھیے کیا ڈال رہا ہے اس کے اندر, یہ چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا, اس کو بولے گا کچھ ڈالنا پڑے گا یہاں پہ. اور ان کو کیوں ڈالنا پڑے گا؟ بابا کے پاس تو سب ہے نا, کہ دوا کے پیسے لے رہے آپ, کیا لے رہے ہیں, مطلب کیا کرنا پڑے گا, پیسے کیوں؟ الٹا ایسا ہونا چاہیے کہ بٹن دبایا جیسا پانی کا رکھا ہوا ہے وہاں پہ کولر, بٹن دبایا تو گلاس میں پانی آتا, ایسا پیسے کا بھی ہونا چاہیے یہاں پہ. ہم اتنے دور سے آئے, کم سے کم خرچہ تو دو ہمارے جانے کا, کیوں نہیں؟ جب سب دیتے ہیں تو اتنا چرچا جب ہے تو خرچہ کیوں نہیں؟ دبا بٹن نیچے پیسے آ رہے ہیں, اس کو 2 لاکھ چاہیے, قرضہ بہت ہے میرے اوپر, بابا سے بولو ذرا کچھ, بولو آپ بولو, وہ میں خود یہاں جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میری جائیداد جو بنی ہے اس کی بنیاد پر بنی ہے, یہ ڈبا, یہ چھوٹا ڈبا, ہر ہفتے خالی ہوتا ہے, یہ سب جمع کہاں جا رہا ہے؟ ساری دنیا کو بابا دے رہے اور تجھ کو کیوں نہیں دے رہے؟ تجھ کو پبلک دے رہی آ کے, تو خود بابا سے لے کے ہم کو دے, تو خود لے کے دے. جھوٹے لوگ ہیں یہ لوگ, دھوکہ دیتے امت کو. اولیاء نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پر آؤ ہم تم کو دیں گے, انہوں نے کیا کہا کس سے لو؟
اللہ سے لو.
انہوں نے کس سے لیا؟ انہوں نے جس سے لیا ہم اس سے لیں گے, کیونکہ وہ اس کے پاس ختم نہیں ہوا ہے اور وہ بہت سخی ہے, ان سے سخی ہے. ولی کی سخاوت ہے, اگر واقعی آپ بولتے ہو کہ یہاں بہت سخی ہے داتا, تو ان کو سخاوت دینے والا وہ ہے, ان کو سخی بنانے والا وہ ہے, ان کے اندر سخاوت کی صفت دینے والا وہ ہے, ان کو دینے والا وہ ہے. تو ہم اس سے لیں گے نا, ڈائریکٹ ہم رب سے لیں گے, بادشاہ سے ہم لیں گے, ان سے کیوں لیں گے ہم لوگ, ہم اس سے لیں گے. یہ توحید ہونا چاہیے. اس سے اس سے ادھر ادھر جا کے گھوڑے شاہ گدے شاہ وہ فلانے توتے بھی اور وہ بلی خالہ اس کے پاس جا کے مانگے, شرمانا چاہیے مسلمان کو. گھوڑوں کی قبروں کی عبادت, وہ ایک ہے وہ کنگن والی آدمی تھا بےچارا کنگن پہنتا, گجرات میں ہے کوئی, وہ سہاگن, اپنے آپ کو سہاگن مانتے, اللہ کا نعوذ باللہ, ایسے بھی ایک سے ایک عقل مند پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی سہاگن, نعوذ باللہ, اللہ کی بیوی, بارش برسانے تو میں کنگن پھوڑ دوں گی. اے لوگ گئے ان کے پاس, ابھی ہے وہ قبر, مانی جاتی ہے اس کو. وہ بزرگ کیسے تھے؟ بنگڑیاں چوڑیاں پہنتے تھے. جائز ہے کیا؟ ان کو شریعت معلوم ہے ان کو, عورتوں کی لیس منا من تشبہ بغیرنا, یا اسی طرح سے جو عورت کی مشابہت اختیار کرے, لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر. اب پہن رہے ہیں عورتوں کی چوڑیاں, کچھ اور ملا نہیں ان کو, اور لوگ گئے ان کے پاس, بارش نہیں ہو رہی, ذرا دیکھو کچھ تو بھی. تو کچھ نہیں کیا بابا نے, شارٹ کٹ رہتا بابا کا سٹائل میں رہتا سب. کیا کیا؟ کہا کہ اگر بارش نہیں برسائے گا تو چوڑیاں پھوڑ دوں گی پوری, یعنی رشتہ ختم, نعوذ باللہ. نکاح ہوا ہے اللہ سے, اس کا سہاگن ہے اللہ کی, مانتے ہیں آج بھی. جو گجرات میں پوچھے آپ ان سے, ہے ابھی بھی درگاہ, ایک سے ایک ہے. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے دیکھیں گے کون کون ہے اور کیسے کیسے. یہ ساری چیزیں اس کا انکار کرنا پڑے گا, یہ جب تک کہ نہیں کریں گے. دیکھیں مسلمان ہیں, وہی کر رہے ہیں سب, وہی کر رہے ہیں. تو وہ آدمی بولتا میں لا الہ الا اللہ پڑھا نا, تو پڑھا لیکن تو سمجھا کہ تجھ کو, تو کیا پڑھ رہا ہے تجھ کو سمجھا؟ یہ کریمہ تجھ سے چاہ رہا ہے کہ تو یہ سب چیزوں کا انکار کرے, تو اس کے انکار کے بغیر پڑھ رہا ہے فائدہ نہیں ہے. ایک معمولی آدمی دوا کھائے اور ڈاکٹر بولے دیکھیے آپ کو ایک ہفتے تک ذرا سا یہ چیز سے بچنا پڑے گا, اب وہ دوائی تو کھا رہا ہے لیکن الٹا اس کا جو نہیں کھانا چاہیے وہ بھی کھا رہا ہے, دوائی کا فائدہ ہوگا نہیں. دوائی دنیا کی دوائی میں ایسا ہے, اللہ کا حکم تو اور زیادہ سنگین ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے پھر اس سے بچنا پڑے گا, تجھے نہیں بچ رہا ہے تو کلمہ فائدہ دے گا نہیں دے گا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھے, صرف زبانی کلمے کے اقرار کو اپنی نجات کا سبب اور ذریعہ نہ مانے, بلکہ اس کلمے کے اقرار کے بعد یہ کلمہ کیا چیزیں اس سے کروانا چاہتا ہے, یہ کلمہ کیا چیزیں اس سے چھڑانا چاہتا ہے, اس کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کو صرف کلمے کے الفاظ بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہیں, لیکن اس کلمے کے تقاضے شرائط کچھ نہیں معلوم ہے, بلکہ اس کا ٹرانسلیشن بھی معلوم نہیں ہے, اس کا میننگ بھی نہیں معلوم, اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے وہ کلمے کے خلاف چیزوں میں مبتلا ہے لیکن اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. بہت ضروری ہے. لہذا امت میں اس لیے جو پہلی آیت میں نے پڑھی, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اے نبی آپ جان لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ جاننے کی چیز ہے, اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے تقاضے, اس کی شروط, اس کے معنی, اس کا مفہوم, اس کی تفصیل معلوم ہونا چاہیے, اس کی فضیلت, یہ ساری چیزیں آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں جو تقاضے ہیں ان کو معلوم کر کے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.